الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہجر کی آیات 45-50 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب مجید خاموشی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، پھر خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے. یادوں کے جھروکے کے بعد پروگرام گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا. پھر خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے اور اندازے جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. حزب اللہ کے نئے سربراہ کا انتخاب, لبنان کے اسلامی استقامتی محاذ کی قیادت شیخ نعیم قاسم کریں گے. امریکی حمایت نے صہیونی حکومت کی جرات و بے شرمی بڑھا دی ہے, سلامتی کونسل کے اجلاس سے ایرانی مندوب کا خطاب. اسلام آباد میں سیمینار طوفان سے آزادی تک سینئر صحافیوں کی شرکت, اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صہیونی جارحیت کی مذمت. صہیونی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو حزب اللہ کے ڈرون حملوں سے وحشت زدہ ہیں, صہیونی ٹی وی چینل 11 کی رپورٹ. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایکس پر رہبر انقلاب اسلامی کا عبرانی پیج فعال ہو گیا ہے. ایکس پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا عبرانی پیج گزشتہ روز سے دوبارہ فعال ہو گیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر نشر و اشاعت کے رکن مہدی فضائلی نے بتایا کہ ایکس پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا عبرانی پیج جو 24 اکتوبر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا تھا, فعال ہونے کے دوسرے ہی دن معطل کر دیا گیا تھا. ایکس کے اس اقدام پر صارفین کی بڑی تعداد نے سخت اعتراض کیا, جس کے بعد ایکس نے رہبر انقلاب اسلامی کا عبرانی پیج دوبارہ بحال کر دیا. قابل ذکر ہے کہ ایکس پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے مختلف زبانوں میں پیج کام کر رہے ہیں. عربی, فارسی, انگریزی, فرانسیسی, اردو, ہندی اور عبرانی سمیت دنیا کی مختلف زبانوں میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے ٹویٹ کے فالوور بہت ہیں, جن میں عام لوگوں کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں یونیورسٹیوں کے طلبہ, اساتذہ اور دانشور حضرات شامل ہیں. شیخ نعیم قاسم کو حزب اللہ کا نیا سیکرٹری جنرل منتخب کر لیا گیا ہے. حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں شیخ نعیم قاسم کو حزب اللہ کا نیا سیکرٹری جنرل منتخب کیے جانے کی خبر دی ہے. حزب اللہ لبنان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ خدا پر ایمان اور حقیقی محمدی اسلام کی پاسداری کے ساتھ ساتھ استقامتی محاذ کے نظریات اور اہداف کی پاسداری اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے لیے باضابطہ طریقہ کار پر عمل کے ساتھ ہی اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ شیخ نعیم قاسم کو تنظیم کا سیکرٹری جنرل اور اس کا پرچم بردار منتخب کیا جائے. اس بیان میں شیخ نعیم قاسم کے لیے حزب اللہ کے سربراہ کی حیثیت سے ان کے مشن میں کامیابی کی دعا کی گئی ہے۔ بیان کے ایک اور حصے میں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالی شہید سید حسن نصر اللہ اور دیگر شہدائے اسلامی مزاحمت کے مجاہدین، لبنان کے صابر و وفادار عوام کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ حزب اللہ کے نظریات کی تکمیل اور ان کی امنگوں اور اہداف کو عملی جامہ پہنانے اور تنظیم کے پرچم کو سربلند رکھنے اور فتح کے حصول تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ تہران کی شریف یونیورسٹی کے اساتذہ نے غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں قتل عام کی مذمت کا مطالبہ کیا ہے۔ تہران کی شریف یونیورسٹی کے اساتذہ نے پوری دنیا کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ کے نام خط میں غزہ اور لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں کو جنگی جرم بلکہ قتل عام قرار دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے مجرمانہ اقدامات کی مذمت کی جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی شریف یونیورسٹی کے اساتذہ نے اس خط میں لکھا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں من جملہ قرارداد 191، 242 اور 338 کو پامال کر رہا ہے۔ شریف یونیورسٹی کے اساتذہ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ تقریباً 76 برس کے دوران سرزمین فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے، غیر قانونی کالونیاں تیار کی ہیں، اس ملک کی آبادی کا تناسب تبدیل کیا ہے، ابتدائی انسانی حقوق پامال کیے ہیں، مقامی باشندوں کو ان کے گھروں سے باہر کر کے ان کی سرزمین ضبط کر لی ہیں اور بے شمار قتل عام کا ارتکاب کیا ہے۔ تہران کی شریف یونیورسٹی کے اساتذہ نے اپنے اس خط میں لکھا ہے کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور غزہ و غرب اردن سمیت مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی حکومت اور اس کی فوج کے وحشیانہ اقدامات کو برداشت نہیں کر سکتے اور ان اقدامات کو جنگی اقدامات کے زمرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ مکمل طور پر قتل عام ہے۔ تہران کی شریف یونیورسٹی کے اساتذہ نے مغرب کی آزادی کی تحریکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے مغربی رفقائے کار سے کہا ہے کہ اگر آپ نازیوں کے قبضے کے دوران فرانسیسی چھاپہ ماروں، یونان، بیلجیم اور ہالینڈ کی استقامتی تحریکوں اور دوسری جنگ عظیم کے دوران یوگوسلاویا کی مسلحانہ استقامت کو قانونی سمجھتے ہیں، تو پھر فلسطین کی تحریک استقامت کو بھی درست اور صحیح سمجھیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی شریف یونیورسٹی کے اساتذہ نے اپنے خط کے آخر میں لکھا ہے کہ ہم سبھی امن پسند اور بیدار ضمیر انسانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیلی جرائم کی مذمت کریں، ہم سبھی محاذوں پر فوری جنگ بندی، اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں انسانوں کا قتل عام کی روک تھام، سبھی مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی فوج کے پیچھے ہٹنے اور غزہ، غرب اردن، نیز لبنان میں اجتماعی قتل عام و جنگی جرائم کے مرتکبین پر اسی طرح مقدمہ چلانے کا مطالبہ کرتے ہیں جس طرح 1945 میں نازی جنگی مجرمین اور 1990 میں سربیا کے جنگی مجرمین پر مقدمہ چلایا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے صہیونی جارحیت کی فوراً مذمت کرنے پر اپنے سعودی ہم منصب کی قدردانی کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے سعودی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کی خود مختاری و عرضی سالمیت کے خلاف صہیونی جارحیت کی مذمت میں ریاض کے موقف پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے علاقے کے تمام ملکوں کی جانب سے متحدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی صہیونی جارحیت کی مذمت میں سعودی وزیر خارجہ کے موقف کی قدردانی کرتے ہوئے غزہ اور لبنان کے عوام کا قتل عام اور صہیونی جارحیت کا سلسلہ بند کرانے کے لیے تمام مسلم ملکوں میں ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران اور سعودی وزیر خارجہ نے باہمی صلاح مشورے کا عمل مسلسل جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ امریکی حمایت نے غاصب صہیونی حکومت کو اور زیادہ بے شرم کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے منعقدہ اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی بے تحاشا حمایت نے اس غاصب صہیونی حکومت کو بے انتہا گستاخ بنا دیا ہے، یہاں تک کہ وہ غزہ اور لبنان کے بعد اب ایران کو جارحیت کا نشانہ بنانے پر اتر آئی ہے اور علاقائی امن و سلامتی کو کمزور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف صہیونی جارحیت کی تکرار ہوئی ہے اور اس کی یہ جارحیت اس کی وحشیانہ جارحیتوں کے سلسلے کا ہی ایک حصہ اور اس کو چڑا سیکیورٹی تحفظ حاصل کا اس کو چڑا سیکیورٹی تحفظ کا خمار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علاقے کے امن و استحکام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت لبنان اور غزہ کے عوام کے خلاف نسلی تطہیر کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران صہیونی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ ایروانی نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات بین الاقوامی قوانین و اصول اور اقوام متحدہ کے منشور کے سراسر منافی ہیں، جن کے ذریعے وہ دیگر ملکوں کے قومی اقتدار اعلی کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور نے سلامتی کونسل کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ امن کے خلاف کسی بھی اقدام اور خطرے کا جائزہ لے اور بین الاقوامی امن کی بحالی اور امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات عمل میں لائے اور ضرورت کے مطابق بڑے سے بڑا قدم اٹھائے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ سلامتی کونسل سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کی شدید مذمت کرے اور اس کی جارحیت کا قانون کے دائرے میں جائزہ لے، جس کی بدولت یہ غاصب حکومت علاقے کو غیر مستحکم بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے اور پھر اس کے مطابق اسے جواب دے بھی بنائے۔ پاکستان کے ممتاز صحافیوں نے شہدائے استقامت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدام کی مذمت کی اور اسرائیل کو الگ تھلگ کرنے کے لیے دنیا کے اجتماعی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد میں فلسطین فاؤنڈیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد ہوا جس کا عنوان تھا طوفان سے آزادی تک۔ اس رپورٹ کے مطابق اس سیمینار میں خطاب میں پاکستان کے ممتاز صحافیوں اور سیاستدانوں نے مشرق وسطی کے حالات، غزہ اور بیروت میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کے دوام اور ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر گفتگو کی۔ سیمینار سے خطاب میں پاکستان کے سینئر صحافی حامد میر نے پاکستانی عوام کی جانب سے فلسطین کی حمایت کی پابندی اور عالمی سامراج کی کثرت طلبی سے بیزاری پر زور دیا۔ انہوں نے بالفور اعلامیے کو برطانیہ کی سازش اور سرزمین فلسطین پر قبضے کا آغاز قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا دو ریاستی نظریے کو قبول کرنا فلسطینی قوم سے خیانت ہے۔ حامد میر نے کہا کہ پاکستانی عوام فلسطین کی آزادی اور سرزمین فلسطین میں واحد فلسطینی ریاست کے حامی ہیں اور وہ فلسطین میں دو ریاستوں کے قیام کے منصوبے کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم پاکستان کے ایک اور صحافی رضی طاہر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی دشمن کے جارحیتوں کا مقصد گریٹر اسرائیل کی سازش کو آگے بڑھانا ہے۔ پاکستان کے ایک اور صحافی ہرمیت سنگھ نے، جن کا تعلق سکھ برادری سے ہے، مشرق وسطی میں صہیونی جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ استقامتی محاذ کے لیڈران شہید سید حسن نصر اللہ، شہید یحییٰ سنوار اور شہید اسماعیل ہنیہ دنیا میں فلسطین کے حامیوں اور مجاہدین نے بیت المقدس کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حزب اللہ کے ڈرون حملوں نے صہیونی وزیراعظم کو وحشت زدہ کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 11 نے ایک رپورٹ میں ایک باخبر صہیونی ذریعے کے حوالے سے خبر دی ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون حملوں نے صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کو وحشت زدہ کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے اس چینل نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ نتنیاہو نے صہیونی پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی ڈرون کینسٹ سے ٹکرا جائے تو ہم کہاں جائیں گے۔ اس باخبر ذریعے کے مطابق نتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ کینسٹ کا اجلاس کسی اور جگہ کیوں نہیں منعقد کیا گیا۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ اس حکومت کی کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس سیکیورٹی مسائل اور ممکنہ حملوں کے خدشے کے پیش نظر معمول کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے بن گورین ایئرپورٹ کی اصل عمارت کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے 5 ماہ تک بند کیے جانے کی خبر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ریڈیو ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بن گورین ایئرپورٹ کی عمارت کو غیر ملکی پروازوں کو بند رکھے جانے کی بنا پر 5 ماہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے یہ قدم بڑی بڑی ایئر لائن کی جانب سے تل ابیب کے لیے پروازوں کا سلسلہ بند کیے جانے کی بنا پر اٹھایا گیا ہے۔ برٹش ایئر ویز نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں آئندہ 5 ماہ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں فائرنگ سے ڈیم کی دیکھ بھال پر مامور 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان حکومت بلوچستان کے مطابق بلوچستان کے ضلع پنجگور کے علاقے پروموم میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈیم کی دیکھ بھال پر مامور 5 افراد جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے جن کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بگٹی نے فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ قابل مذمت اور ناقابل معافی ہے۔ دہشت گرد ترقی اور امن کے مخالف ملک دشمن عناصر کے پیروکار ہیں۔ وزیر اعلی بلوچستان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد بزدل ہیں جنہوں نے رات کی تاریکی میں معصوم افراد کو نشانہ بنایا۔ ملوث دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو موجود ہیں جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، اس اجلاس کا موضوع کیا تھا اور اس سے ایران کے اصولی موقف پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج یونائیٹڈ نیشن کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا اور یہ اجلاس بھی اسلامی جمہوری ایران کی کوششوں سے ہوا، چونکہ اسلامی جمہوری ایران پہ غاصب صہیونی حکومت نے ایک غیر قانونی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو حملہ کیا، تو اس حملے کے تناظر میں ایران نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اس اجلاس کو منعقد ہونے کے لیے ایک کوشش کی تھی اور وہ کوشش بہرحال کامیاب رہی، اور اس اجلاس میں کافی سارے ممالک نے اسلامی جمہوری ایران کے موقف کی حمایت کی، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ روس کی حمایت بالخصوص بہت اہمیت کی حامل تھی، کہ جنہوں نے غاصب سیونی حکومت کی موجودہ جو جنگ پسندانہ پالیسیاں ہیں ان کو ایک خطے کے لیے بڑا خطرناک بنا کے پیش کیا، اور کہا کہ یہ اگر اسی طرح سلسلہ ہو، ایک انہوں نے ایک زگ زیگ حملوں کی ایک بات کی ہے، یعنی آج ایک جگہ پہ، پھر دوسری جگہ پہ، پھر تیسری جگہ پہ، تو وہ گویا انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت غاصب سیونی حکومت آج غزہ پہ حملہ آور ہے، کل وہ لبنان پہ چڑھ دوڑتی ہے، پھر اس ایران پہ حملہ کر دیتی ہے، تو اس زگ زیگ وار پالیسی کو رشیا نے اور ان کے نمائندے جو تھے یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے اس پہ بڑی بھرپور بات کی اور اس کو کنڈیم کیا، اور یقیناً ظاہر ہے روس اس وقت ایک پورے محاذ کی نمائندگی، یعنی اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ مشرق کی نمائندگی کرتا ہے روس اور چین اور یہ ممالک، پھر روس چونکہ نیشنل جو اپنے سیکیورٹی کونسل کی اس کا بھی ممبر ہے، ویٹو پاور بھی ہے اس کے پاس، تو اس لحاظ سے اس کی بات، اس کا بیان بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور پھر جب میڈیا میں یہ بات جاتی ہے کہ روس نے اسرائیل کی مذمت کی، اسرائیل کے حملوں اور جنگ پسندانہ موقف کے خلاف بات کی ہے، تو اس کو عالمی میڈیا بھی اٹھاتا ہے، اور پھر یہ بات چونکہ ایک بڑے ملک کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. البتہ اس کے ساتھ ساتھ الجزائر کا موقف بڑا واضح اور بڑا شفاف تھا، اور اس نے بھی غاصب سیونی حکومت کی اس کاروائی کو عالمی اصولوں اور قوانین کے 100% خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور اسرائیل کا جو اس وقت انداز ہے کہ اپنے مخالفین کو جس انداز سے وہ جنگوں کا نشانہ بنا رہے، تو اس پالیسی کو بھی الجزائر نے عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. اگر دیکھا جائے عالمی تناظر میں، تو ان کی جو یونین او کی سیکیورٹی کونسل ہے، بہرحال اس کا ایک اجلاس، وہ بھی ہنگامی اجلاس، پھر اس کے بعد یہاں پہ مختلف ممالک کے موقف، اس کے ایک سیاسی اثرات تو بہرحال ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا ادارہ کسی بڑے فیصلہ کرنے والے اب ادارے میں باقی نہیں رہا. اس کے اول تو بعض مسائل کی وجہ سے، بعض اس کا جو تنظیمی سٹرکچر ہے اس کے اندر جو نقائص ہیں، بالخصوص ویٹو پاور ہونے کی وجہ سے، تو وہ کسی بھی ایسی قرارداد کو کہ جو پانچ سپر، اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے یا نیشنل یا سیکیورٹی کونسل کے اندر ویٹو پاور کہنے والے، وہ کسی ایک کو کر دیں، رد کر دیں، اس کی خلاف ورزی کر دیں، اس کو ویٹو کر دیں، تو وہ فیصلہ وہیں پہ رک جاتا ہے اور وہ عمل درآمد اس پہ نہیں ہوتا، بلکہ قرارداد تک رک جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یونائٹڈ نیشن کا یہ ادارہ اتنا مؤثر تو نہیں ہے، لیکن سیاسی حوالے سے بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خبر کے عنوان سے یا ایک سفارتی کوشش کے عنوان سے اس کو ہم ایک مثبت قدم قرار دے سکتے ہیں کہ نیشنل جو مختلف سیکیورٹی کونسل سے متعلق جو خود اس کے عارضی اور مستقل ممبر ہیں، وہ بھی اور میڈیا میں بھی اور عالمی اداروں کے اندر بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ اس وقت سیکیورٹی کونسل نے فلاں مسئلے میں یہ موقف لیا ہے. لیکن ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ اسی سیکیورٹی کونسل نے، اسی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے، اگر دونوں کی قراردادوں کی ہم تعداد نکالیں تو وہ 512-13 بنتی ہے. تو اس سے پہلے بھی اسرائیل کے خلاف 513 یا 512 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، لیکن ان میں سے کسی پہ بھی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ اس وقت کا جو اجلاس ہے، اس کے کوئی خود غاصب سیونی حکومت کی پالیسیوں پہ کوئی بڑے مؤثر اثرات مرتب ہوں گے، تو وہ تو ایسا نہیں ہے. لیکن اسلامی جمہوری ایران کے اس موقف کو اس سے ضرور تقویت ملی ہے کہ جو اسلامی جمہوری ایران نے غاصب سیونی حکومت کے حملے کے بعد کہا تھا کہ یہ ایران کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشن کی جو آرٹیکل 2 اور اس کی جو ذیلی شک 4 ہے، اس کے مطابق کسی ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کہ وہ کسی دوسرے ملک میں اس انداز سے حملہ آور ہو سکے. لہذا ایک سفارتی محاذ پہ, ایک میڈیا کے محاذ پہ, بہرحال اس کو ایران کی ایک کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس بارے آپ نے گفتگو کی, اور ایک میرا مختصر سوال یہ ہے کہ لبنان کی عوامی اور انقلابی تحریک حزب اللہ نے شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد شیخ نعیم قاسم کو حزب اللہ لبنان کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
جی ہاں, یہ خبر آپ نے شاید خبروں میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اس وقت آج کی مڈل ایسٹ کی ایک بڑی خبروں میں سے ایک ہے کہ حزب اللہ جیسے ادارے کو, جس میں ان کی ایک بہت بڑی شخصیت سید حسن نصر اللہ پہلے شہید کر دی گئیں, اور اس کے بعد ان کے جو ایک ممکنہ جانشین تھے ہاشم صفی الدین, ان کی شہادت کی بھی خبریں جب کنفرم ہو گئی تو یقیناً حزب اللہ کا سٹرکچر بڑا مضبوط ہے. انہوں نے فوری طور پہ اپنے لیے سیکرٹری جنرل کا تو انتخاب کرنا تھا, اور وہ عمل انجام پایا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ایک کسی آرگنائزیشن کی مضبوطی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ حالت جنگ میں بھی جب اپنے تنظیمی فیصلے کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ کے ساتھ ساتھ اپنے اس تنظیمی سٹرکچر کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کو لے کے آگے چل رہی ہے. تو اب جب کہ چاروں طرف سے لبنان کو گھیرا ہوا ہے, اس کے کئی کمانڈر شہید ہو چکے ہیں, وہ سب حالت جنگ میں ہیں, آج کل ہر وقت ہمیں جو خبریں وہاں سے موصول ہو رہی ہیں وہ یا حملوں کی ہیں یا محاصرے کی ہیں یا خود حزب اللہ کی طرف سے جوابی حملوں کی ہیں, تو ایسی صورتحال میں خود اپنے قائد اور سیکرٹری جنرل کا انتخاب ہی بہت بڑا ایک مارکا ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہنگامی حالات میں معاملات جو ہیں وہ لٹکا دیے جاتے ہیں, ابھی دیکھیں گے جنگ رکے گی اور پھر ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. لیکن حزب اللہ نے ایک بار پھر اپنی تنظیمی پاور کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کیا ہے, اور اپنے نئے سیکرٹری جنرل کا انتخاب کیا, اور نئے سیکرٹری جنرل جیسا کہ آپ کو خبروں میں بھی سنے گی وہ شیخ نعیم قاسم ہے, اور شیخ نعیم قاسم کے بارے میں چونکہ ابھی وہ ہی سید حسن نصر اللہ کے بعد بھی انہی کی بیانات انہی کی تقاریر چل رہی تھیں, اور شہید سید حسن نصر اللہ کے زمانے میں بھی وہ ایک جانی پہچانی شخصیت تھیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو سیاسی جو بیک گراؤنڈ ہے یا ان کی جو ماضی کی کارکردگی ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہیں, اگرچہ وہ سید حسن نصر اللہ کی وجہ سے چونکہ وہ سیکرٹری جنرل تھے تو ان کی شخصیت ظاہر ہے اتنی متعارف اس انداز سے نہیں تھی, ورنہ اگر ہم دیکھیں تو شیخ نعیم قاسم جو ہیں وہ جب لبنان میں جو ابتدائی جو تحریک چلی تھی عمل کے نام سے, اس وقت ان کے جو رئیس تھے سربراہ تھے امام موسیٰ صادر کے, جو لیبیا سے جاتے ہوئے ابھی تک ان کے بارے میں علم نہیں ہے کہ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے, تو یہ امام موسیٰ صادر کے قریبی دوستوں میں تھے, اور اس وقت جو انہوں نے امام موسیٰ صادر نے جو تنظیم عمل بنائی تھی اس کے بانی ممبران میں بھی سے ہیں, اور بعد میں جب حزب اللہ تشکیل پائی تو حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کی وابستگیاں اول تنظیم سے ہیں. جب سے یہ تنظیم, جب سے یہ ادارہ حزب اللہ بنی ہے تو اس وقت سے اہم اہم عہدوں پہ جو ہے وہ رہے ہیں. خاص کر اگر ہم دیکھیں تو یہ پانچ بار جو ہیں وہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں, یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 1991 سے 1991 سے لے کے ابھی تک وہ سید حسن نصر اللہ کے نائب صدر کہہ لیں, ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت ایک انتہائی تجربہ کار اور حزب اللہ کے لیے جانی پہچانی, اور پھر بالخصوص ان کا جو ابھی سید حسن نصر اللہ کے بعد ان کی تقاریر اور ان کا جو موقف سامنے آیا تو اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ اسی راستے کو چلائیں گے کہ جس راستے پہ سید حسن نصر اللہ اور سید عباس موسوی نے حزب اللہ کو جس بنیادوں پہ کھڑا کیا تھا وہی بنیادیں اور وہی اصول اور وہی اہداف اور وہی ویژن لے کے شیخ نعیم قاسم بھی جو ہیں وہ اس تنظیم کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب ان دونوں سوالوں کے جواب کے لیے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عزیز سامعین, ہر انسان فطرتاً نیکی کو پسند کرتا ہے، مؤدب گفتگو اسے اچھی لگتی ہے اور علم سے محبت کرتا ہے، لیکن ان تینوں سے بڑھ کر وہ ذات ہے جو انہیں وجود میں لے کر آ رہی، یعنی نیکی سے بڑھ کر نیکی انجام دینے والا ہے، اچھی گفتگو سے بڑھ کر اس کی ادائیگی کرنے والا ہے، اور علم سے بڑھ کر اس علم کا حامل عالم ہے۔ اس لیے نیکی نظر نہیں آتی، اگر اسے انجام دینے والا نہیں ہوتا، اچھی کی گفتگو کا حسن دکھائی نہ دیتا، اگر گفتگو کرنے والا اسے اپنی زبان سے مزین نہ کرتا اور علم زینت نہ بنتا، اگر عالم اسے آراستہ نہ کرتا۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، نیکی سے بہتر اس کام کو انجام دینے والا ہے، اور اچھی بات سے حسین اس کو بولنے والا ہے، اور علم سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے۔ غلط بات پر تنقید کرنا اور دوسرے کو برائی سے بچانا ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر یہ اچھے انداز سے نہ کی جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ دشمنی اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فلاں کو سرزنش کرو اور اس سے کہہ دو کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ جب اسے سرزنش کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے۔ قناعت پسندی جہاں انسان کی عزت بڑھاتی ہے، وہاں بہت سے مقامات پر اسے شرمندگی اور ناکامی سے بھی محفوظ رکھتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ حرص و حوس کا شکار ہو کر اپنے حق سے زیادہ طلب کرے گا تو اسے ناامیدی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنے حق سے زیادہ طلب کرے گا وہ ناکامی اور محرومی کا زیادہ حقدار ہے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔
عشق نبی میں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا اگلا پروگرام آج کا ایران
آج کا ایران
سامعین ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین اس پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے ایران میں رونما ہونے والے اہم واقعات پر روشنی ڈال رہے ہیں، امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔
ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر ہیں خامنائی رہبر ہیں خامنائی رہبر ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر ہیں خامنائی رہبر ہیں خامنائی رہبر ان سے ہے کون اچھا ان سے ہے کون بہتر ہیں خامنائی رہبر ہیں خامنائی رہبر ہیں خامنائی رہبر
سامعین رہبر انقلاب اسلامی نے 50,000 سے زیادہ بے گناہوں کی شہادت کے باوجود مزاحمت کو تباہ کرنے میں صہیونی حکومت کی ناکامی پر تاکید کرتے ہوئے اسے مغربی ثقافت و تہذیب اور سیاست دانوں کی سب سے بڑی ناکامی قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ استقامتی محاذ کو شر کے محاذ کے مقابلے میں ہر حال میں کامیابی نصیب ہوگی اور غزہ و لبنان و غرب اردن کے واقعات میں صہیونی حکومت کو شکست ہوئی ہے، اور اس سے بڑی شکست و رسوائی مغربی تمدن اور اس کے سیاست دانوں کی ہوئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے ایران کے صوبہ فارس کے 15,000 شہدا کی یاد میں کانفرنس منعقد کرنے والی کمیٹی کے ذمہ داروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علاقے کے موجودہ مسائل اور غزہ، لبنان اور غرب اردن کے حادثات تاریخ ساز ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر شہید یحییٰ سنوار جیسے لوگ نہ ہوتے جنہوں نے زندگی کے آخری لمحے تک جنگ کی ہے، یا شہید سید حسن نصر اللہ جیسی عظیم شخصیتیں نہ ہوتی جنہوں نے عقل و شجاعت اور فداکاری کو ایک دوسرے میں ضم کر دیا اور ان سب کو مجسم کر کے میدان میں لے کر آئے، تو علاقے کی صورتحال کچھ اور ہی ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ صہیونی یہ سمجھ رہے تھے کہ استقامتی گروہوں کو آسانی سے ختم کر دیں گے، لیکن 50,000 بے گناہوں اور کچھ استقامتی رہنماؤں کو شہید کرنے کے بعد حماس، حزب اللہ، جہاد اسلامی اور سبھی استقامتی گروہ پوری قوت، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ علاقے کی موجودہ صورتحال اور واقعات نہ صرف صہیونی حکومت کے لیے ایک بڑی شکست ہے بلکہ مغربی تمدن اور تہذیب کی بھی شکست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 10,000 معصوم اور بے گناہ بچوں کا 2-2 ٹن والے بموں اور دیگر ہتھیاروں سے قتل عام، وہ بھی ایسی حالت میں کہ مغربی سیاست دانوں کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی، یہ مغرب کی بڑی شکست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب جو ہمیشہ انسانی حقوق کا دم بھرتا تھا، آج علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے مزاحمتی محاذ کے عزیز جوانوں کے نام اپنے ایک پیغام میں حزب اللہ کی ایگزیکیوٹیو کونسل کے سربراہ سید ہاشم صفی الدین رضوان اللہ علیہ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آج بھی حزب اللہ لبنان کی سب سے مضبوط محافظ اور جارح صہیونی حکومت کی توسیع پسندی کے مقابلے میں سب سے مضبوط ڈھال ہے جو عرصہ دراز سے لبنان کو تقسیم کرنے کے در پہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجاہد رشید اور جانصار جناب سید ہاشم صفی الدین رضوان اللہ علیہ بھی شہدائے مزاحمت کی صف میں شامل ہو گئے۔ وہ حزب اللہ کی نمایاں ترین شخصیات میں سے اور جناب سید حسن نصر اللہ کے دیرینہ دوست اور ساتھی تھے۔ حزب اللہ نے اپنے انہی جیسے رہنماؤں کی تدبیر اور جرت کی بدولت لبنان کو تقسیم اور بکھرنے سے بچائے رکھا ہے، اور صفاق، ظالم اور غاصب حکومت کے خطرات کو بے اثر کرنے میں کامیاب رہی، جس کی فوج ایک زمانے میں بیروت میں دندناتی پھرتی تھی۔ آیت اللہ العظمی خامنئی نے اس پیغام میں فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ کی طرح مجاہدین قدس اور ان لوگوں کی مدد کرتا رہے گا جو فلسطین پر قابض جرائم پیشہ گروہ کے قبضے کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ میں اپنے عزیز جناب سید صفی الدین کی شہادت پر ان کے محترم اہل خانہ، رشتہ داروں اور مزاحمت کے تمام محاذوں پر موجود ان کے ساتھیوں کو مبارکباد اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔
دنیا سے گزرنے والے تم نے سلام کے گلشن کو لہو سے سینچا تم نے سلام کے گلشن کو لہو سے سینچا یاد کرتے ہیں تمہیں پھول یہ کھلنے والے راہ سلام پہ دنیا سے گزرنے والے تسبیح بنانے کو تراشا قائمہ جنہیں تسبیح بنانے کو تراشا قائمہ کیا خبر تھی وہی موتی ہے بکھرنے والے راہ سلام پہ دنیا سے گزرنے
سامعین ایران کے ایئر ڈیفینس سسٹم کے تعلقات عامہ نے 26 اکتوبر ہفتے کی صبح ایک اعلان میں کہا کہ ایئر ڈیفینس سسٹم نے تہران خوزستان اور ایلام صوبوں میں فوجی مراکز پر صہیونی حکومت کے حملے کو کامیابی سے روکا اور اس کا مقابلہ کیا ایران کے دارالحکومت تہران سمیت کئی مقامات پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے کو ملک کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے ناکام بنا دیا صہیونی حکومت نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب تہران ایلام اور خوزستان کے بعض مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی صہیونی حکومت کے مرحلے وار حملے کی کوششوں کے بعد ایران کے ایئر ڈیفینس سسٹم کے شعبہ تعلقات عامہ نے اہم بیان جاری کیا ہے جس میں مذکورہ صہیونی اقدام کو مہم جوئی اور اشتعال انگیز قرار دیا گیا ہے صہیونی حکومت کے ناکام حملوں کے بعد ایران کے تمام شہروں میں معمولات زندگی رواں دواں ہیں اور تمام اداروں اسکولوں اور کاروباری مراکز کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں
عراق شام ہو یا ایران، ہو وہ زمین لبنان کیا ہو ارض پاکستان، ہو وہ فلسطین یا وہ عراق، ہو شام ہو یا ایران، ہو وہ زمین لبنان کیا ہو ارض پاکستان، خامنہ ای رہبر ہے سب کے قائد نصر اللہ، یا ابا عبداللہ، ہم ہیں امت حزب اللہ، یا ابا عبداللہ، ہم ہیں امت حزب اللہ.
سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے 24 اکتوبر جمعرات کی شام اپنے 3 روزہ دورے روس اور برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے اختتام پر کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سازشوں کو روس کے تعاون سے ناکام بنا دیا جائے گا. اس دورے کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس سربراہی اجلاس میں شریک 10 ملکوں کے سربراہان مملکت سے، جن میں روس، چین، مصر، جنوبی افریقہ، بیلاروس، وینزویلا اور بولیویا کے صدور، متحدہ عرب امارات کے سربراہ اور ہندوستان اور ایتھوپیا کے وزراء اعظم شامل تھے، ملاقات اور گفتگو کی. برکس گروپ کا 16واں سربراہی اجلاس 22 اکتوبر سے 24 اکتوبر تک روس کے شہر کازان میں منعقد ہوا، اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس سربراہی اجلاس میں برکس کے رکن ممالک کے رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر اور روس کے صدر کی سرکاری دعوت پر شرکت کی. برکس کا مرکزی سربراہی اجلاس اراکین کی موجودگی کے ساتھ منعقد ہوا، اور تقریباً 30 دیگر ممالک اور تنظیموں کے عنوان سے برکس اینڈ دی گلوبل ساؤتھ اور ڈاکٹروں نے شرکت کی. برکس کے سربراہی اجلاس میں ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے خطاب کرتے ہوئے فلسطین اور لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایران کا مطالبہ ہے کہ غاصب صہیونی فوج فوری طور پر انخلا کرے اور غزہ اور لبنان کے عوام کو امداد فراہم کی جائے. صدر ایران نے اس سربراہی اجلاس کے بارے میں کہا کہ سلامتی، اقتصادی اور سماجی مسائل، عوام کی شرکت اور آخر میں مالی مسائل وہ اہم ترین مسائل تھے جن کے بارے میں برکس سربراہی اجلاس میں گفتگو کی گئی. صدر مملکت نے روس میں برکس سربراہی اجلاس میں 30 مبصر ممالک اور 6 بین الاقوامی تنظیموں کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ برکس دراصل ڈالر کے حوالے سے امریکہ کی یک طرفہ روش کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ ملک جب چاہے جس ملک کو چاہے استعمال کر سکتا ہے، اور پابندیاں اور دنیا کے معاشی مسائل میں اضافہ کر سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ امریکہ کے یک طرفہ اقدامات سے نمٹنے کے لیے موجودہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں ایک نیا فنڈ تشکیل دیا جائے، تاکہ ہم امریکہ کی پابندیوں کی پالیسیوں کو بے اثر کر سکیں اور تمام رکن ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ مالی اور مالیاتی تعلقات میں زیادہ تحفظ مل سکے. ایران کے صدر نے برکس سربراہی اجلاس کی حتمی قرارداد کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ حتمی بیان جو آخر میں جاری کیا گیا وہ بہت ہی اچھا بیان تھا. اس کا موضوع اس قتل و غارت گری اور جرائم کی مذمت کے تناظر میں تھا جو اسرائیل غزہ اور لبنان میں انجام دے رہا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے 23 اکتوبر بدھ کے روز روسی صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو اسٹریٹجک اور ناگزیر تعلقات قرار دیا جو دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس ملاقات میں جو برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر روس کے شہر کازان میں انجام پائی، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے زور دے کر کہا کہ ہمارے تعلقات کو سیاست، اقتصاد، ثقافت، سائنس اور مہارت کے ہر شعبے میں فروغ پانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ باہمی سمجھوتوں کو حتمی شکل دے کر جلد از جلد دستخط کرنے کی کوشش کریں گے. اس ملاقات میں روسی صدر نے رہبر انقلاب اسلامی کے مواقف کو سراہتے ہوئے انہیں خصوصی سلام پہنچانے کی گزارش کی، اور ایران اور روس کی پالیسیوں کو بین الاقوامی اور علاقائی مسائل میں قریبی اور بعض اوقات ایک جیسی قرار دیا. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے تاکید کے ساتھ کہا کہ ماسکو ایک منصفانہ اور کثیر قطبی عالمی نظام کی تشکیل اور اقوام متحدہ کے کلیدی کردار کو برقرار رکھنے کا خواہاں ہے. ان کا کہنا تھا کہ شمال جنوبی ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور ایران کے بو شہر میں دوسرے اور تیسرے پاور پلانٹ کی تعمیر ماسکو کے منصوبوں کا حصہ ہے.